السلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. روشنی پڑھ لیجیے سمجھ رہا ہے.
قاری صاحب کو کھڑی تو کھڑی ہوئی ہے سامنے والے، یہ بھی 5 منٹ آ گیا ہے.
محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارا ملک اس وقت امن و امان اور یقین و ایمان دونوں حوالوں سے بڑی آزمائش میں ہے. دونوں محاذوں پر ہم دشمن کی زد میں ہیں. پر امن بقائے باہمی یعنی جیو اور جینے دو کی خاطر دہشت گردی اور تخریب کاری کے خاتمے کے لیے رد الفساد کے نام سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک اور کوشش شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے. آج گفتگو کے لیے طہارت و پاکیزگی کے موضوع کا انتخاب کیا گیا. ماحول صاف ستھرا رہے اور طہارت و پاکیزگی حاصل ہو، اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں ہمیں بٹھا لینی چاہیے کہ ماحولیاتی آلودگی کا تعلق صرف ہوا، پانی، زمین، مٹی اور فضا کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس میں اخلاقی، ثقافتی، تعلیمی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی امور بھی داخل ہیں. اور ان سب کو آلودگی سے پاک رکھنا، پاکیزہ رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. قرآن کریم کی دوسری وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 6 آیات ہیں. ان میں اللہ تعالی نے فرمایا: یا ایہا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اٹھیے اور انذار کا فریضہ سر انجام دیجئے، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور پہلے کی طرح اپنے لباس کو صاف رکھیے، پاکیزہ رکھیے، والرجز فاہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے حسب سابق خود کو دور رکھیے، پروردگار کی ناراضی کی طرف لے جانے والے ہر عمل سے خود کو الگ رکھیے، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان مت کیجیے۔ ان چھ آیات میں سے پانچویں اور چھٹی، تھوڑی سی کم کرو کل سب آواز، پانچویں اور چھٹی آیت سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ تمام اشیاء اور اعمال جو ہماری زندگی کا لازمہ ہیں اور ہمارے تعلقات عامہ، رابطوں اور واسطوں کا ان پر انحصار ہے، ان سب کو مجموعی طور پر ماحول ہی کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی ماحول ہے جس کی طہارت و پاکیزگی اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق صاف ستھرا رکھنے کی ان آیات میں ہدایت دی گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایمانی پاکیزگی کے حوالے سے ہمیں سورہ العصر کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں فکری انتشار پھیلانے والے، لبرلزم کا پرچار کرنے والے خود کو سول سوسائٹی کا نام دیتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سول سوسائٹی خود کو کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، سولائزیشن سے وہ واقف نہیں ہیں۔ یہ نعرہ قرآن کریم کی آیت میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ ذَلِكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ ہمیں جاہلوں کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں۔ یہ لبرلزم کے پرچارک یہ نقطہ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ عقیدہ یا نقطہ نظر، ورلڈ ویو، ایک فرد کا انفرادی معاملہ ہے، فرد کے اس حق پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ کسی کو قبول اسلام کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جائے، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں، لیکن نظریہ اور عقیدہ قبول کرنے کے بعد اب اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے بنائے ہوئے نظام میں بائنڈنگ ہوتا ہے، اور اس کی آزادی اور آزادی رائے کا دائرہ کار دین خود وضع کرتا ہے، اور اس نظام کو دین کنٹرول کرتا ہے، وہ انسان کو سترے بے مہار نہیں رہنے دیتا، یعنی ایسا اونٹ کہ جس کی نکیل کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ جدھر چاہے پھرتا رہے۔ اسے لوگ بنیاد پر، اسے یہ سول سوسائٹی والے لوگ بنیاد پرستی کہتے ہیں، حالانکہ اس طرح کے لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ راسخ العقیدگی ہے یا استقامت علی الدین ہے جو اللہ تعالی کے ہاں مطلوب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرے بزرگوں اور دوستو، جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو کسی نے نیٹو کے سربراہ سے پوچھا کہ اب نیٹو کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ملک ٹارگٹ پر ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان ملکوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی اور تخریب کاری کی سرگرمیوں سے ہما جہتی مقاصد حاصل کر رہے ہیں، خوف و ہراس پیدا کرنا، ملکی معیشت کو کمزور کرنا، اداروں پر سے اعتماد ختم کرنا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوصلے پست کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے اور اپنے دین سے توڑنے کے لیے اور ایمان میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے اور مومن کو قرآن و حدیث کے بنیادی دینی ماخذ، جو قرآن و حدیث بنیادی دینی ماخذ ہیں، ان کے بارے میں شک کا شکار کر دینے کے لیے بھرپور منظم سازش ہو رہی ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے کھرا مومن اور دعوی ایمان میں سچا جسے قرار دیا ہے وہ وہی ہے کہ جس نے ایمان میں کسی شک کو داخل نہیں ہونے دیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اس بات پر بہت توجہ کی ضرورت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں ہے، آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سوائے اس کے نہیں، یا یقیناً المؤمنون کھرے اور سچے مومن کون ہیں؟ الذین آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ کی ہستی پر، ورسولہ اور اس کے رسول سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر، ثم لم یرتابوا پھر اس ایمان میں کبھی شک کو نہیں آنے دیا، پھر اس ایمان میں کبھی شک کو نہیں آنے دیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں دین کے غلبے کے لیے اپنی جانیں اور اپنے مال کھپا دیے، اولئک ہم الصادقون یہ ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ دوسری طرف جس کا نقطہ نظر اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات سے متصادم ہے اور وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بارے میں شک کا شکار ہے، اسے منافق قرار دیتے ہوئے سورہ توبہ میں فرمایا، لا یستأذنک الذین لا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ورتابت قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل شک میں مبتلا ہے، فہم فی ریبہم یترددون اور وہ شک میں ڈاواں ڈول ہیں، شک کا بری طرح سے شکار ہیں، ایسے شک زدہ لوگوں کے زبانی دعووں کی تردید کرتے ہوئے انہیں اپنے دعووں میں جھوٹا قرار دیا گیا، اور فرمایا اذا جاءک المنافقون جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول اور اللہ بھی خود جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ خود گواہ ہے کہ یہ کردار اور نظریے کے دوغلے جھوٹے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری درخواست ہے کہ ہم ان پریشان کن حالات میں بھی ایمانی حوالے سے اسی اسوہ صحابہ کو اپنانے والے بنیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت کا صدمہ سہ چکے تھے اور خود بھی زخمی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حبیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. قرآن ان کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گہرا زخم لگ چکنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہ محسن ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے کہا تھا کہ کافروں نے تمہارے لیے اپنا بڑا لشکر اور سامان جنگ جمع کر رکھا ہے، فخشوہم، تم ان سے ڈرتے ہوئے دب جاؤ اور عالم کفر کی بالادستی کو تسلیم کر لو ورنہ مٹ جاؤ گے. فزادہم ایمانا. کفار کی اس دھمکی نے ان کے جوش ایمان کو اور بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور انہوں نے کہا ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، وہی کار. آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے مسلسل، لیکن آج اسی اسوہ صحابہ کو اپنانے کی ضرورت ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. ان کے ایمان کی پختگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے انعام اور فضل کو حاصل کرتے ہوئے لوٹے. لم یمسسہم سوء. انہیں کسی تکلیف نے نہیں چھوا. واتبعوا رضوان اللہ. اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہوئے پلٹے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، ان کے لیے عنایتیں ہی اور رحمتیں ہی رحمتیں. میری درخواست ہے کہ اپنے ایمان کو اس سطح پر نہ آنے دیں کہ کسی کا پروپیگنڈا آپ کے ایمان کو سچا اور پاکیزہ نہ رہنے دے، بلکہ شک اور تذبذب کا شکار کر دے. اس طبقے کا بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کنارے کنارے پر کھڑا اللہ کی عبادت کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر اسے عبادت سے فائدہ پہنچتا رہے تو وہ مطمئن رہتا ہے، اللہ پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور کون اللہ اور کون رسول، پیسہ اللہ اور پیسہ رسول، اس نعرے کو اپنا لیتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ. اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے. ذالک هو الخسران المبین. اور یہی کھلا خسارہ ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. وہ انتہائی عاجزی اور تذلل اللہ کے سوا اس کے آگے کر رہا ہے اور مدد کے لیے اس کے جوتے چاٹ رہا ہے اور اسے پکار رہا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. ذالک هو الضلال البعید. یہ انتہائی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. یہ اسے پکار رہا ہے جس کا نقصان پہنچانا نفع پہنچانے سے زیادہ قریب ہے. آپ ذرا ان آیات کو آج کے تناظر میں ذرا دیکھیے. ذرا قرآن تو ایک مرر ہے، آئینہ ہے، جب بھی آپ اس میں جھانک کر دیکھیں گے آپ کو آج کے حالات کی خبر دے گا. لبئس المولى ولبئس العشير, یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے جس پر یہ انحصار کر رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, خسارے اور بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ العصر میں بیان کردہ چاروں صفات کو اپنی زندگی کا لازم بنانا ہے. سورہ العصر ہمیں آخرت کے ہمیشہ کے خسارے سے بچنے کا گر سکھا رہی ہے. والعصر, سارے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان اپنا بڑا نقصان کر رہا ہے, خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لایا. کیسا ایمان؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, پھر کسی جابر کا جبر اور کسی ظالم کا ظلم اور کسی عالمی طاقت کا دباؤ اور کسی سازشی کی سازش اسے اس اپنے ایمان سے پھرنے نہیں دیتی, بلکہ ثم استقاموا, پھر ڈٹ جاتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, پھر ہم رحمت کے فرشتے اس پر اتار دیتے. الا ان اولیاء اللہ, اللہ کے ولی کون ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں, اللہ کی ناراضی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. دنیا کو ناراض کر لیں گے لیکن اللہ راضی ہونا چاہے, یہ ہے تقوی کا معنی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے, آخرت میں بھی خوشخبری ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. اور دوسرا فرمایا وعملوا الصالحات, وہ خیر کے کام شریعت کی ہدایات کے مطابق سر انجام دیتے ہیں. الفاظ پر غور کیجئے, وہ خیر کے کام شریعت کی ہدایات کے مطابق سر انجام دیتے ہیں, خود طریقے ایجاد نہیں کرتے بلکہ سنت نبوی کی پیروی کرتے ہیں. وتواصوا بالحق, اور وہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. حق کے دو معنی ہیں, ایک سچائی, حقیقت اور درست بات. وہ خود بھی سچائی پر اور حقیقت خود بھی سچائی پر قائم رہتے ہیں, حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور درست بات کا اقرار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی کہتے رہتے ہیں. اور دوسرے حق کا معنی ہے جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہے, خواہ وہ حق اللہ کا ہے اور خواہ وہ حق اللہ کی مخلوق کا ہے. دوسروں وہ خود بھی ادا کرتے ہیں حق, اور دوسروں کو بھی حق ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالحق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالصبر, اور اسلام لانے کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے یا اسلام کو غالب رکھنے کی راہ میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں, ان تکالیف کی وجہ سے یا مصائب جن سے دوچار ہونا پڑتا ہے, ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ خود صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی احکام شریعت پر اور ایمان کو محفوظ رکھنے پر ثابت قدم رکھتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, ان چار صفات پر خود کو لا کر ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے. خدا را میری اس بات پر توجہ دیجئے, کیا ہم کامیاب لوگوں کی صف میں ہیں یا خسارے والوں کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں ہمارا دشمن دہشت گردی کے ذریعے
تخریب کارانہ سرگرمیوں کے ذریعے خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں فکری انتشار پھیلا کر ایمان سے انحراف کی سطح پر لایا جا رہا ہے؟ معصوم بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں، ان کو نیٹ پر لائیں، سارے جہان کا گن ان کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیں، ابھی تو ان کو سمجھ ہی نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثریت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارا دشمن بزدل ہے جو نہند شہریوں پر حملہ کر رہا ہے اور ان کو نشانہ بناتا ہے، اور یہ دشمنوں کے حملے ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کی اظہار نبوت کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد 3 سالہ مخفی تحریک اور 3 سالہ مخفی محنت کے بعد 20 سال میں 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے ہیں اور سازشیں. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں. 9 حملے قریش کی طرف سے، 3 حملے یہود کی طرف سے، 3 بدوی قبائل کی طرف سے، 1 منافقین کی طرف سے اور 1 شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے. لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ جس نے دین نسل انسانی تک پہنچانا ہے، اللہ نے اس کو ہر حملے سے محفوظ رکھا ہے. جب حکم آیا فاصدع بما تؤمر، یہ حکم جب اللہ کی طرف سے اترا تو حرم کعبہ میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اظہار کیا. حضور فرماتے ہیں انا النذیر العریان، میں لگی لپٹی رکھے بغیر اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا ہوں. لوگ آپ پر پل پڑے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، پہلے شوہر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب، ان کو معلوم ہوا حارث ابن ابی حالہ ان کا نام ہے، وہ بھاگے ہوئے آئے اور نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کو ان سے بچانے کی کوشش کی، ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں شہید کر دیا. یہ پہلا شہید ہے جو ناموس رسالت کی دفاع میں اپنی جان قربان کرے. دوسری مرتبہ ابو جہل، جہالت کا سردار، ابو الحکم کہلاتا تھا ابو جہل، بھاری پتھر لے کر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سر پہ مارنے اور شہید کرنے کے لیے آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے میں زور سے پتھر ان کے سر پہ پھینکوں گا. لیکن جو ہی پتھر اٹھا کے حضور کی طرف بڑھتا ہے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، بڑی مشکل سے ہاتھ نیچے کرتا ہوا پتھر زمین پہ رکھتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. لوگوں نے کہا ابو جہل تو بڑا جرت کا اظہار کر رہا تھا، تجھے کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب میں نے پتھر اٹھایا اور میں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہا تھا تو ایسا ایک خوفناک اونٹ میری طرف بڑھا جس کی آنکھیں اور جس کے ہونٹ اور جس کے چہرے کو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے کھا جائے گا. وہیں میں رک گیا، پیچھے ہٹ گیا. اللہ نے اپنے حبیب کا دفاع کیا. تیسری مرتبہ عقبہ ابن ابی معیط نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہیں، حرم کعبہ میں، آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور اتنی کسی کہ آپ کی آنکھیں مبارک باہر نکل آئیں، سانس رکنے لگا اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اپنے ساتھی کے لیے بچاؤ کی صورت کرو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، آگے بڑھے، انہیں دھکا دیا اور یہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس جرم میں انہیں قتل کرتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کیا یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ جرم بن گیا ہے؟ اللہ کی دھرتی پر یہ کہنا کیسے جرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صدیق اکبر آگے بڑھے، لوگ صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا اتنا مارا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے اور ان کے سر پر ایسے بال جب پکڑے جاتے تھے تو سر کے سارے بال چٹکی میں آ جاتے تھے. گھر لے گئے، والدہ پنکھا جھل رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کب ہوش میں آئیں. جب آنکھ کھلی تو والدہ نے کہا کہ کچھ کھاؤ گے پیو گے؟ تو صدیق اکبر نے کہا، اماں کھانے پینے کو ایک طرف رکھو، یہ بتاؤ میرے حبیب کا کیا حال ہے. چوتھی مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گلے میں تلوار لٹکائے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں. میں ساری تفصیل نہیں سناتا، جو قتل کرنے آیا تھا وہ قتیل نگاہ مصطفیٰ ہو گیا اور جب کلمہ پڑتا ہے تو لوگوں نے نعرہ لگایا کہ آج عمر مراد رسول بن کے آیا ہے، اللہ نے انہیں قبول کر لیا ہے. جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، جیسے زمین پر صحابہ عمر کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں، آسمانوں پر فرشتے خوشی منا رہے ہیں. پانچویں مرتبہ قتل کے ارادے سے جناب ابی طالب سے سودے بازی کر رہے ہیں مکے کے قریش. مکہ کے رئیس اعظم ولید ابن مغیرہ کا بیٹا عمارہ ساتھ لے کر آئے، کہنے لگے یہ بڑا شہزادہ ہے، یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں. تو حضرت جناب ابی طالب نے فرمایا کہ کیسے دیوانے ہو، یعنی میں تمہارا بیٹا پالنے کے لیے رکھ لوں اور تم میرا بھتیجا قتل کرنے کے لیے لے لو. چھٹی مرتبہ مختلف قبائل کے 11 افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں اور آپ کو اللہ ہجرت کے لیے گھر سے باہر حفاظت کے ساتھ نکالتا ہے اور ساتھ میں اللہ حضرت علی کو کہا کہ مشرکین کی امانتیں آپ کے سپرد ہیں اور میں اپنی امانت صدیق کے سپرد کرتا ہوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر غار میں کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر یہ پاؤں کی طرف دیکھیں، اگر یہ پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. اور حضور فرما رہے ہیں، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا لا تخف، ڈر نہیں، یہ نہیں کہا، لا تخف نہیں کہا، لا تحزن کہا، خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور حزن کسی اور کے لیے ہوتا ہے. صدیق اکبر کو خود اپنا کوئی ڈر نہیں تھا، حضور کے بارے میں خوف ڈر محسوس کر رہے. پھر ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری اور قتل پر 100 اونٹ انعام کے لیے طے ہوئے، اعلان ہوا. انفرادی طور پر فراقہ ابن مالک تلاش میں نکلتا ہے اور پہنچ جاتا ہے تعاقب کرتا کرتا، لیکن اونٹ گھوڑے پر سوار ہے، پہلی مرتبہ گھوڑے سے گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، اور پھر جب بہت قریب پہنچتا ہے تو گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں آگے بڑھ کر مسلمان, عجیب بات ہے, جتنے قاتل آئے ہیں مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں سراقہ, ایک وقت ایسا آئے گا جب سونے کے کنگن میرے صحابہ تمہارے ہاتھ میں پہنائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. سن 2 ہجری میں عمیر ابن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے. یہ آٹھواں ایک واقعہ ہے. جنگ بدر میں اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا. ایک روز عمیر نے حطیم میں بیٹھ کر صفوان ابن امیہ کے سامنے بدر کے کنویں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرا قرض اگر کوئی ذمہ لے لے اور میرے بچوں کی سرپرستی کوئی اپنے ذمہ لے لے تو میں محمد کو قتل کر کے آؤں گا. نعوذ باللہ سمع اللہ. صفوان ابن امیہ نے کہا یہ سارے کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. تلوار زہر میں بجھنے کے لیے دی, زہر میں تلوار بجھا کے گلے میں لٹکا کے مدینے پہنچتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے حضرت عمر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں کیسے آئے ہو؟ کہ جی میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں. یہ تلوار کیوں لٹکا رکھی ہے؟ کہنے لگا ان تلواروں نے پہلے کون سا ہمیں کام دیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ حرم میں حطیم میں بیٹھ کر تم نے اور صفوان ابن امیہ نے کیا پلان بنایا تھا؟ لاہور. وہ کہتا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر تو میرے اور صفوان کے سوا کسی کو نہیں. انہوں نے کہا اور کسی کو نہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے. مسلمان ہو گیا, یقین ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, مسلمان ہو گیا. پھر سن 4 ہجری میں یہود نے حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا. بیر معونہ کے 70 قاری حضور نے بھیجے تھے تعلیم کے لیے, سب کو شہید کر دیا گیا سازش کے تحت. ایک بچے عمر ابن امیہ زموری, وہ واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی خطرناک ہیں, کہیں حملہ نہ مجھ پہ کر دیں. پہل کی اور غلطی سے ان کے ہاتھوں قتل ہو گئے. تو حضور نے فرمایا برا کیا تم نے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, چلے دیت دیتے ہیں ان کی. چونکہ یہود معاہد تھے حضور کے ساتھ, ان کا معاہدہ تھا کہ دیت اگر لازم آئے گی تو دونوں مل کر دیں گے. تو بنو نظیر کے ہاں دیت کے لیے ان کا فنڈ لینے کے لیے تشریف لے گئے. انہوں نے سازش کی, کیونکہ یہ تو سازش ہی ہے روز اول سے. یہود نے کہا کہ آپ بیٹھے یہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے, ہم پیسے لے کے آتے ہیں. باہر گئے اور کہا کون ہے جو چھت پہ پڑ کے چکی کا پاٹ اٹھا کے ان کے سر پہ پھینکے گا تاکہ شہید ہو جائے. ایک بدبخت نے کہا میں جاتا ہوں. اوپر چڑھا, چکی کا پاٹ پھینکنا چاہ رہا تھا, اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کو وہی آئی. یہ سازش کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھے اور مسجد نبی میں تشریف لائے اور یہ اعلان کیا کہ ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ختم ہو گیا. اسی طرح سمامہ ابن اسال سن 6 ہجری میں آیا اور آیا اس نیت سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے پھر عمرہ کرنے جاؤں گا. یمنی دستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ کی قیادت میں روانہ کیا ہوا تھا, انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا, حضور کی خدمت میں لے آئے. حضور نے فرمایا سناؤ کیا تمہارا ارادہ تھا؟ اس کے ارادے سے اسے آگاہ کیا. فرمایا دیکھو ایک دن تمہیں دیتے ہیں. ان کا آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں تو آپ مہربان ہیں, اور اگر کوئی بدلہ چاہتے ہیں تو میں اپنے عزیزوں کو پیغام بھیجتا ہوں وہ فدیہ دیں. حضور نے فرمایا دوسرے دن اس کو موقع دو. تیسرے دن کہنے لگا مجھے اجازت دیجئے, میں فلاں باغ کے کنویں پہ جانا چاہتا ہوں. کنویں پہ گیا، غسل کیا، نہا کے آیا اور حاضر ہوا، کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھائے. مسلمان ہو کے، مسلمان ہو کے عمرہ کرنے گئے تو مشرکین نے ان کا مذاق اڑایا، کہا تم بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اسلام قبول کر لیا ہے. کہا اچھا، آئندہ پھر غلہ تمہارے ہاں نہیں آنے دوں گا. جب حضور نے اجازت دی پھر غلہ آنے دی. سن 7 ہجری میں مکار یہودیوں نے سازش کی اور سلام ابن مشکم کی بیوی زینب کو، جو سردار مرحب کی بیٹی تھی، آلہ کار بنایا اور زہر میں زہر ملا گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کے طور پر پکایا گیا. یہودی خاتون حضور کو دعوت دیتی ہے کھانے کے لیے، حضور اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے. ذرا ظرف تو دیکھو، ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے نیچے ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں. اور حضور یہودی کا بیٹا بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں. عیسائی آتے ہیں، وفد آتا ہے مسجد نبی میں، ان کے خیمے لگاتے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے کھانا اٹھا اٹھا کے ان کے لیے لا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں موقع دیجئے. فرمایا نہیں، میرے صحابہ جب ان کے ہاں گئے تھے انہوں نے ان کا اکرام کیا تھا، آج میں اپنے ہاتھوں سے ان کا اکرام کروں. کتنی تنگ نظری ہے ہمارے ہاں. یہودی عورت کی دعوت قبول کر لی، ساتھ میں صحابہ ہیں، حضور تشریف لے گئے، دسترخوان لگ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، وحی کا پیغام آیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. آپ نے دستے مبارک کھینچ لیا. بشر ابن براء صحابی، انہوں نے چند لقمے اٹھا لیے تھے، کھا لیے تھے، شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا. بعد میں حضور نے فرمایا، یہودیو تم نے یہ سازش کی ہے؟ کہنے لگے ہاں کی ہے، اس لیے کی تھی کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا اور نعوذ باللہ آپ سے جان چھوٹ جائے گی، ورنہ اگر غلط بات ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی. پھر سن 7 ہجری میں خسرو پرویز شاہ ایران، اس کو جب خط لکھا گیا تو اس نے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت سمٹ رہا ہے، غصے سے خط پھاڑ دیا اور حاکم یمن بازان کو پیغام بھیجا کہ اس کو لوگ بھیجو اور وہ ان کو گرفتار کر کے لائیں، میرے پاس حاضر کریں. دو آدمی اس غرض سے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس غرض سے آئے ہو؟ کہ جی بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ آج آرام کرو، کل آنا. اگلے دن جب آئے تو حضور نے فرمایا جس بادشاہ نے تمہیں بھیجا تھا اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا ہے، جاؤ واپس جاؤ، صورتحال جا کے معلوم کرو. واپس آئے، واقعتاً صورتحال، ہاں یہ فرمایا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ اور ایک پیغام جا کے سنا دینا سب کو کہ اسلام کی حکومت تمہارے تخت تک پہنچ کر رہے. اور واقعتاً ایسا ہوا. دونوں نے جب صورتحال دیکھی تو مسلمان ہو گئے. پھر 13 واقعہ، جادو کے ذریعے لبید ابن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں کے ذریعے سے ہلاک کرنا چاہا. پھر 14 واقعہ، غزوہ ذات الرقاع میں واپسی پر جس قبیلے کی سکوبی کے لیے گئے تھے اس قبیلے کا ایک بدوی، صحابہ نے بھی تلواریں لٹکا دی درختوں کے ساتھ اور آرام کرنے لگے. حضور بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آ کے اس نے تلوار اتاری، اتار رہا تھا، نکالنا چاہ رہا تھا میان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. یہ واقعہ تو مشہور ہے. تو اس نے کہا کہ کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ. اس یقین کے ساتھ اللہ کہا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، حضور نے معاف کر دیا. 15 واقعہ، فضیل ابن عمیر، ارادہ قتل سے سن 8 ہجری میں جب حضور طواف کر رہے ہیں، یہ عمر ابن وہب کا بیٹا ہے اور یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، باپ تو عمیر ابن وہب مسلمان ہو گیا تھا، طواف کے دوران حضور کو شہید کرنا چاہ رہا ہے. حضور نے اسے بلا کے اس کی نیت سے آگاہ کیا، تائب ہوا، مسلمان ہوا. سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپسی پر 14-15 منافقین نے آپ کو ایک گھاٹی میں لے جا کے شہید کرنا چاہا. حضرت حذیفہ ابن یمان کو حضور نے فرمایا ان کی سواریوں کے منہ پر ضرب لگاؤ، بھاگ گئے. اور 70واں واقعہ سن 10 ہجری میں مدینہ میں جو وفود ملنے کے لیے آ رہے ہیں ان میں 4 آدمیوں کا وفد آیا، 2 اس نیت سے کہ ہم ان کو شہید کریں گے، عامر آگے گفتگو کر رہا ہے اور اربد پیچھے کھڑا ہو کر تلوار نکالنا چاہ رہا ہے حضور کی گردن پر ضرب لگانے کے لیے، ہاتھ اللہ نے شل کر دیا. حضور نے دونوں کے لیے بد دعا کی کہ تم ظلم کرنا چاہتے ہو. دونوں جب واپس جا رہے تھے اربد کے اونٹ پر بجلی گری، اونٹ بھی جل گیا خود بھی جل گیا. عامر کی گردن میں کینسر کی گلٹی نکلی، مر گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حوصلے اور ہمت سے کریں. 17 مسلسل شہید اور صدمے کتنے سہے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے. میں آپ سے آخر میں پھر درخواست کروں گا کہ متحد ہو کر دشمن کے عزائم کو اللہ کی مدد سے ہم ناکام بنائیں گے انشاءاللہ. میری درخواست ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، ایمان کو شک کی غلاظت سے پاکیزہ رکھیں اور محب وطن بن کر رہیں، اور حادثات اگر کہیں ہو جائیں تو تماشا گیر بن کر موویاں بنانے کی بجائے ہنگامی کاروائی کرنے والوں کو راستہ دیں، موقع دیں. اور دوسری درخواست یہ ہے، پتہ نہیں پھر کبھی آپ سے گفتگو کا موقع ملے یا نہ ملے، یہ تو اللہ کا نظام ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں. ہم اعمال کرتے تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے ضائع ہونے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں، اور جو شخص ایمان کو اور نیک اعمال کو بچا بچا کر قبر میں ساتھ لے گیا وہ خسارے سے بچ گیا اور کامیاب ہو گیا. اللہ ہم سب کو کامیاب بنائے. وآخر دعوانا نہیں